آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا 12 سال کا تھا تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
بیٹھے بہت ڈر لگتا ہے, تو بچے لوگ کو مارتے ہیں, ابھی بجلی ہے, پیسہ کرنٹ لگاتے
ہیں, فون سے کرتے ہیں, 2 لاکھ روپے لاؤ, اپنے بچیاں کو لے جاؤ.
میری کہانی.
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے, دنیا نا الٹ جاتی ہے.
السلام علیکم سامعین, پروگرام ہے میری کہانی, میں ہوں آپ کی میزبان شہناز عزیز. پروڈیوسر ہمارے اسفر امام ہیں اور ہمارے انجینئر ہیں پیٹر ہنٹلی. نئے سال میں اس پروگرام میں آپ سے پہلی ملاقات ہے, تو میری طرف سے آپ سب کو نئے سال کی بہت سی مبارکباد. جن جن لوگوں نے فیس بک پہ پیغامات بھیجے ہیں یا کارڈ بھیجے ہیں یا خاطر سال کی ہیں, ان سب کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں. اور میری دعا یہ ہے کہ آپ سب اپنے اپنے خاندانوں کے ساتھ ہنسی خوشی اگلا سال, یعنی موجودہ سال جو کہ سن 2019 ہے, وہ گزاریں اور بہت سی خوشیاں آپ کو ملیں. اور خاص طور پہ میں کشمیر کے سننے والوں کے لیے دعا کرتی ہوں, ان میں زیادہ تر نے امن کی بات کی ہے, ہماری بھی یہی دعا ہے کہ اس خطے میں امن قائم ہو اور آپ سب لوگ ہنسی خوشی اور امن و امان کے ساتھ رہ سکیں. تو چلیے آج کی پہلی کہانی کی طرف چلتے ہیں. پہلے تو میں بات کروں گی اس ویڈیو کی جو میں نے فیس بک پر ڈالی ہے, کیونکہ ہمارا آج کا پروگرام فیس بک پر نہیں ہے. تو میں آپ سب سے درخواست کروں گی کہ جو پرومو جو فیس بک پر لوگ ہیں کہ جو پرومو میں نے ڈالا ہے میری کہانی کا, جس میں ایک ہمارے کہانی کار ہیں رحمت علی شاہین, بہت ہی اچھے ہمارے سامع ہیں, بہت باقاعدگی سے خطوں کی دعوت کرتے تھے. سب سے پہلے انہوں نے اپنی کہانی ایسے ہی بھیجی تھی ہمارے پروگرام میں, یعنی اپنی زندگی اور جد و جہد کی کہانی سنانے کے لیے. لیکن پھر اس کے بعد ان کو ایک مسئلہ درپیش ہوا, وہ مسئلہ اس ویڈیو میں موجود ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. اور میں دیکھا ہے کہ آپ نے بہت بڑی تعداد میں, یعنی تقریباً 8,000 کے لگ بھگ لوگوں نے اس کو دیکھا. تھوڑی سی دیر پہلے میں نے ڈالا تھا, پیغامات بھی بھیجے ہیں کچھ لوگوں نے بہت محبت سے. ارمان خان, عاشق خاص خیلی جو سندھ ریڈیو لسنرز کلب کے ہیں, خطیب شاہ یوسف زئی اور ارسلان خٹک صاحبان نے, ان سب نے افسوس کا اظہار کیا ہے اس بپتا پر جو رحمت علی شاہین پر پڑی. لیکن رحمت علی شاہین کی کہانی کا خوبصورت انجام بھی ہے اور ہم وہ بھی سنیں گے. لیکن پہلے سنتے ہیں ایک بہت ہی دل پر اثر کرنے والی کہانی جو ایک خاتون ضلع ہما کی ہے. ضلع ہما لاہور میں رہتی ہیں اور ان کے 5 بچے ہیں. پوری زندگی اسٹرگل کی ایک کہانی ہے, لیکن اسٹرگل جو ماں باپ کی زندگی میں تھی وہ ان کی زندگی میں بھی جاری رہی. تو لیجیے کہانی سنتے ہیں, پھر ان سے بات کریں گے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ضلع ہما ہے, میں پاکستان میں رہتی ہوں. اور بچپن سے ہماری والدہ نے ہمیں محنت کر کے پالا, ہمارے والد ساتھ نہیں دیتے تھے, وہ چھوڑ کے چلے گئے تھے اور اپنے بہن بھائیوں کے پاس بورے والا. والدہ نے محنت مزدوری کی اور ساتھ ماشاءاللہ بہن بھائی تھے پالا ہمیں. بس کماتے نہیں تھے وہ بھی, بس ساری زندگی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ہی رہے. آپس میں کزن بھی تھے, وہ بھی بس ایسا چکر ہوا نا کہ پھوپھو میری میرے ماموں کو پسند کرتی تھی, ماموں نے رشتہ نہیں کیا, اس وجہ سے انہوں نے بس, یعنی کہ آپ کو پتہ ہی ہے, پھر وہ خار نکالی اور بس. اب ابو نے کمایا ہی نہیں, ساری زندگی بچے پیدا کیے اور بھاگ گئے. 5-6 سال تو پتہ ہی نہیں کہاں ہیں, زندہ ہیں مر گئے ہیں. اس کے بعد پتہ چلا تو وہ بہن بھائیوں کے پاس ایسے بس کرتے رہے, ابھی بھی ایسے ہی انہوں نے زندگی گزاری ہے. ہم 4 بہنیں 3 بھائی ہیں. جب تک امی تھیں تب تک اللہ شکر الحمدللہ, مطلب وہ خود کام کرتی تھیں, وہ کاروبار یہ کرتی تھیں, باہر جاتی تھیں وہاں سے گارمنٹ, کمبل, ایران, انڈیا, تھائی لینڈ, بینکاک, ایسے جا کے یعنی کہ پالا. اور ہر چیز ہمارے گھر میں آتی تھی, مطلب اچھا کھایا, اچھا ماحول, ہر چیز. لیکن پھر وہ ایک دم میں پڑھی نہیں, کیونکہ بس میں اسکول داخل جاتی تھی لیکن پڑھتی نہیں تھی, کھیلوں کی طرف دھیان لگا رہا تھی. بہنیں بڑی تھیں, انہوں نے ایسے ایسے کیا ہوا ہے. پھر جب وہ میں مجھے ساتھ لے جاتی تھی, پہلے یہ ہوتا تھا پاسپورٹ پہ بچوں کے نام لکھے جاتے تھے, جو 12 سال سے کم عمر کے ہوتے تھے ان کے ساتھ بندہ چلا جاتا تھا. تو میں بھی پھر ان کے ساتھ ہی چلی جاتی تھی. میں 4 دفعہ انڈیا گئی ہوئی ہوں اور 3 دفعہ ایران گئی ہوں. پھر وہ بس میں والدہ میری شالنی مطلب آرڈر لیتی تھیں وہاں سے, جو سامان وغیرہ جو بھی ان کو جو سے ملک جاتی تھی نا, ایسے انہوں نے شکر الحمدللہ ہمیں پالا. پھر بڑی باجی نے جاب کی, 10-11 سال کی تھیں جاب کی میٹرک کے بعد, انہوں نے شادی نہیں کی. پھر بہن نے پالا ہم سب بہن بھائیوں کو, ہماری شادی بھی انہوں نے کی کیونکہ امی فوت ہو گئی تھی. 2009 میں والدہ فوت ہوئی, میری شادی 2010 میں. میری شادی ایسے ہوئی, میری والدہ فوت ہوئی, انہوں نے ڈیٹ فکس کی تھی ان کے 40ویں کے بعد, پھر میری مطلب ڈیٹ آگے نہیں کی. چلیسنے کے بعد میری شادی ہوئی. تو ایسا ہے کہ وہ یہ ہمارے نا ماشاء اللہ میں نے آپ کو بتایا نا ہمارے گھر ہوتے تھے, انہوں نے ہمارا گھر لیا ہوا تھا گروی, تو یہ وہاں رہتے تھے. تو میری والدہ کو انہوں نے دیکھا کہ بڑا اچھا وہ لڑکا ہے, کام شام کرتا ہے, صبح جاتا ہے جانوں کے ٹائم, پہلے بہت اچھا کام تھا ان کا, کام بھی کرتے تھے. تو پھر وہ انہوں نے رشتہ بھیج دیا, یعنی کہ ان کے ڈیڈی نے, میری امی نے کہا کہ تم شادی کر لو. میں نے کہا میں نے نہیں شادی کرنی, ایک تو مطلب 15-16 بہن بھائی چھوٹے چھوٹے, دوسرا اتنی ذمہ داری ہے. لیکن میری امی نے کہا کر لو, ساری زندگی سکون سے روٹیاں کھاؤ گی. بہرحال میں نے اپنی والدہ کی بات مانی, کیونکہ وہ بیمار تھیں, ڈائلس ہوتے تھے, ان کے گردے خراب ہو گئے تھے, اور بہت وہ بھی ہمارے لیے مشکل وقت تھا, ہم دوائی نہیں لے پاتے تھے اپنی والدہ کے لیے, والدہ بھی بڑی تکلیف میں تھی. لہٰذا وہ 6 مہینے ہوئے ڈائلس ہوئے تو وہ فوت ہو گئی. ٹھیک ہے, پھر یہ شادی ہو گئی میری, میری بڑا شادی ہوئی, میری نند تھی, میرا بیٹا پیدا ہوا عبد الوہاب بڑا, میری نند تھی 10-12 سال کی, وہ میرے ساتھ رہنے لگ گئی. وہ میرے بھائی کا اور ان دونوں کا آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہوگی ہمیں پتہ ہی نہیں, 4-5 سال بعد مجھے 4-5 سال بعد پتا چلا. وہ لڑکی بھی کہے میں نے ادھر شادی کرنی ہے, لڑکا بھی ادھر کہے میں نے کرنی ہے, وہ جھگڑے شروع ہو گئے. وہ ان کے ڈیڈی ہیں تمہارا بھائی, وہ کہتے ہیں تمہارے بھائی سے اپنی بہن کی شادی نہیں کروں گا, یہ ہے وہ, اگر کریں گے تو میں طلاق دے دوں گا. ایسے دھمکیاں پھر آنے لگانے شروع کر دی نا, وہ گھر میں بد مزی ہو گئی, لڑائی جھگڑا. وہ میرے ساتھ نے کہا ہمیں تو کسی بات کا اعتراض نہیں ہے, اعتراض ہے تو یعنی کہ ان کے ڈیڈی کو ہے. اب میں نے اس طرح کہا کہ اگر تمہارے گھر والے راضی ہیں تو تمہارا کیا مقصد ہے. لیکن وہ مجھے ہر وقت ٹورچر اور ڈراتے تھے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا, میں تمہیں طلاق دے دوں گا. بہرحال وہ شادی ہوئی, شادی بھی ہو گئی, پھر یہ رونا تھا کہ میرا بھائی کام نہیں کرتا تھا, یہ شروع سے باتیں پتا تھی ان کو. پھر میرے ہسبینڈ کام کرتے تھے, یہ ان کو برداشت نہیں ہوتی تھی, اچھا کھاتی کیوں ہے, اچھا پہنتی کیوں ہے, اچھا اسکولوں میں کیوں پڑھتے ہیں, امیریکن لائف اسٹاف میں بچے پڑھتے تھے, کنال ویو لاہور برانچ میں, وہاں سے ہمارا لوس ہوا, لوس ہوا اسلام آباد چلی گئی, اسلام آباد بھی پھر گئی تو وہی مارنا جگڑنا گالیاں دینی ٹارچر کرنا. چھوٹی بیٹی پیدا ہونے والی تھی انایا, اتنی بیمار کہ دوائی نہیں لے کے دیتے تھے, گھر کے کام بھی کراتے تھے بہت, یعنی کہ وہاں اسلام آباد میں چلی گئی کہ چلو گھر بساؤں گی, ادھر جا کے انہوں نے مجھے اور ذلیل کرنا شروع کر دیا. میں پچھتاتی تھی کہ میں کیوں اس کے مگر لگ کے آ گئی. تو بس وہ زندگی بڑی دکھی گزری, پھر وہ ایسے رزلٹ نکلا کہ وہ بھاگ گئے. پھر بہن نے رکھا, بہن کے پاس آئی, بہن نے بچے داخل کرائے. اس کے بعد یہ ہوا کہ بہن بھی اب تنگ آ گئی ہے, ایک نہیں دو نہیں تین نہیں پانچ ماشاء اللہ بچے ہیں, پڑھائیاں خرچے روٹی پانی دودھ ہر چیز اس کے اوپر ذمہ داری آ گئی. 2 مہینے سے ان کے ساتھ بھی پھر جھگڑے ہو رہے ہیں کہ نہیں میرے گھر سے نکلو تو تم جاؤ, میں تمہیں مزید اور نہیں پال سکتی. وہ اپنی جگہ سچی ہیں صحیح نہیں ہیں, کون کسی کی اولاد کو پالتا ہے کون دیتا ہے, پھر بھی بیچاری نے رکھا اس کا احسان ہے. لیکن اب میں اتنی ڈسٹرب ہو گئی ہوں کہ نہ میرے پاس, اگر وہ ایک دو دفعہ اس نے مجھے نکال دیا اپنے گھر, میں نے کہا دیکھو مجھے تم نے بلایا ہے, اب میرے بچوں کے پیپر ہیں چلانے, ان کی پڑھائی نہ خراب کرو, میں کوشش کر رہی ہوں, میرے پاس پیسے آئیں گے میں چلی جاؤں گی. کیونکہ دیکھیں اب میں اتنی مشکل حالات میں ہوں, میرے ہاتھ میں پیسے نہیں ہیں, میں کہاں لے کے جاؤں 5 بچے. اگر میں دارالعلوم یا کہیں جا رہی تھی وہاں پہ مجھے نہیں جانے دیتے, فیسیں نہیں دی 3 مہینے سے, یقین کریں فیسیں نہیں دی. اسکول جاتے ہیں اسکول سے فون آتا ہے کہ فیس نہیں آپ جمع کرا رہی, پیپروں میں انہوں نے واپس بھیج دیا بچوں کو. میں نے ریکویسٹ کی کہ آپ کی مہربانی بچوں کے پیپر لے لیں, میں بچوں کی فیسیں دے دوں گی. انہوں نے پوچھا آپ ایسے کیوں ہو, میں نے کہا ایسے ان کے ڈیڈی نہیں ہیں وہ چھوڑ گئے ہیں, پریشان ہوں بس میں بہت ڈسٹرب ہوں, آپ کی مہربانی ریکویسٹ کی, انہوں نے مان لیا مطلب پیپر میں بچوں کو بٹھا لیا. ایسے بس زندگی ٹینشن میں گزر رہی ہے, بچے ہیں چھوٹی بیمار اتنی ہوئی ہوئی ہے کہ دوائی نہیں لے پاتی, دور والے کبھی پیسے دینے ہیں تو وہ دروازے پہ آتا ہے, پھر وہ بہن بولتی ہے کہ میرے گھر کیوں لوگ آ رہے ہیں. تھک گئی ہوں پریشان ہو گئی, اللہ کیا کروں. ہاں اللہ کی آس ہے امید ہے, اللہ تعالیٰ سے روز دعا مانگتی ہوں مدد کے لیے کہ اللہ تعالیٰ تو سبب بنا نیک اور اچھا سبب بنا. بڑی لوگوں کی باتیں سنی ہیں, بڑی لوگوں کے نظریے دیکھے ہیں, کوئی کسی کا نہیں بنتا, کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیتا. بس کام میں کرنا چاہتی ہوں لیکن میں اچھا کام کرنا چاہتی ہوں, یہ ڈر ڈر کی ٹھوکریں نہیں کھانا چاہتی, کچھ ایسا کر کے اپنے بچے پالنا چاہتی ہوں کہ کل کو میرے بیٹے ہیں یہ مجھے کہیں جی ہماری ماں نے کیا کیا, میری کیا عزت رہ جائے گی جب اگر میرے بچے مجھے کھڑے ہو کر کہیں گے یہ ماں ایسی ہے. ایسے پلتے ہیں بچے, لیکن میں ایسے پالنا نہیں چاہتی. میں اللہ تعالیٰ سے کہا ہے اللہ بچوں کے آگے شرمندہ نہ ہونے دینا, اس کے حلال کھلانا اور نیک اور اچھا سبب بنائے. اتنی ٹینشن اور اتنی تکلیف آپ بلیو کریں گے کیوں برداشت کی ہے, صرف ان کی خاطر بچوں کی خاطر کہ نہیں غلط طریقے سے نہیں پالنے ہوئے بچے. پالوں گی اچھے طریقے سے پالوں گی, میں پڑھی لکھی نہیں ہوں ٹھیک ہے, کام ملنے میں بھی دشواری ہے, اسکول وغیرہ جاب بھی لوگ کہتے ہیں ٹیچر ہوتے تو آپ کر لیتی ہیں، اس کو پڑھی نہیں ہوں، اس میں دشواری ہوتی ہے کام کی، کچھ سمجھ نہیں آتی کیا کروں کیا نہ کروں، کیا کروں کیا نہ کروں. ٹھیک ہے، باقی یہ کہ میں بہت زیادہ لوگوں سے ریکویسٹ کی کہ مجھے چھوٹا موٹا ہی کام دے دیں، چھوٹا موٹا ہی کام دے دیں، کوئی جگہ سے کام نہیں ملا. میں نے اسکول میں بھی کہا کہ مجھے آیا کی نوکری دے دیں، انہوں نے کہا جی ہم نے آیا رکھی ہوئی ہیں، اگر کوئی سیٹ آئے گی یا کوئی جگہ خالی آیا چھوڑ کے جائے گی پھر ہم آپ کو بلا لیں گے. لیکن وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ کوئی پرانی آیا چھوڑ کے جائیں گی پھر ہم آپ کو جاب دیں گے. ایسے ایک دو لوگوں کو کہا کہ کسی کی کیئر ٹیکر بن مطلب مل جائے، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اچھا بات کریں گے کسی سے. وہ پھر سم ٹائم کہتے ہیں کہ جی آپ کے بچے ہیں، پھر بچوں کی وجہ سے نہیں بھی ملتی، کیونکہ لوگ پانچ پانچ بچوں کے ساتھ گھر نہیں دیتے، کمرہ نہیں دیتے. دو بچے ہوں نا، وہ کہتے ہیں دو بچے ہوں تو ہم آپ کو کمرہ بھی دے دیں اور کام بھی دے دیں، پانچ بچوں کی وجہ سے کام بھی نہیں ملتا. باپ ادھر ادھر پھر رہا ہے، کام نہیں ہے، صحت بہت خراب ہو گئی ہے. وہ پاک وطن سے آئے ہیں، ٹھیک ہے، ایک دو بار ریکویسٹ کی ہے مجھے کہ مجھ سے صلح کر لو. میں کہا نہیں میں صلح نہیں کروں گی، جب تم نے مجھے چھوڑ کے گئے ہو تو میں ساتھ نہیں آیا، فکر نہیں تم نے کی میری بیوی کیسے پالے گی یا جو بھی ہے. میں ان کو بھی دیکھ کے میں رونے لگ گئی کہ تم نے اپنا حال کیا بنا لیا، تمہیں ساتھ نہیں آیا، لوگ کیسی کیسی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ میرے دل سے پوچھو میں کیسے زندگی گزار رہی ہوں، اگر بہن کے گھر میں بھی ہوں زندگی اتنی آسان نہیں ہے. بس ایسے ہے، انہوں نے کام نہیں کیا آٹھ نو ماہ. میں نے کہا کیوں نہیں کیا، بچوں کا ساتھ نہیں آیا، میرا نہیں آیا. وہ گیارہ رات کے دس بجے پانچ بچوں کے ساتھ مجھے مالک نے گھر سے باہر نکال دیا. وہ میرے پہ وہ وقت کیسا گزرا تھا یہ مجھے پتا ہے، مجھے احساس ہے اس بات کا. جس سسٹر کے گھر میں رہتی ہوں نا، اس کے گھر میں آ گئی تھی وہ بھی صورت پہ آئی کہ وہ خود باہر گئی ہوئی تھی. اس وجہ سے انہوں نے پھر مجھے بڑی آپی نے کہا ادھر آ جاؤ، تو وہ باہر تھیں، وہ دو تین مہینے بعد آئی تھیں. اس وہ مجھے وہاں سے خرچہ بھیج دیتی تھیں کہ چلو ابھی میں نہیں آؤں گی، ان کا ذہن تھا کہ میں سال بعد آؤں گی، لیکن وہ جلدی واپس آ گئی. بچوں کی وجہ سے بھی بچے شور کرتے ہیں، اس لیے بھی کیونکہ وہ اکیلی ہیں، ان کی کوئی بچے نہیں ہیں، رشتے دار ہی ان کو سکھانے لگ گئے نا، ورنہ وہ پہلے کہتی تھی کہ میں اس کو نکالوں گی نہیں، کہاں جائے گی پانچ بچے لے کے.
یہ وائس آف امریکہ ہے، آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں، پتا ہے facebook.com/voaurdu.
تو سامعین کہانی آپ نے سنی، کہانی ضلع ہما نے سنائی تھی اپنی، اور ایک بہت ہی افسوسناک کہانی تھی، مگر کوئی حیرت انگیز کہانی نہیں تھی، کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایسا بہت ہوتا ہے. اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ لڑکیوں کو تعلیم دلوانی چاہیے، اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر ضلع ہما تعلیم یافتہ ہوتی تو شاید ان کو اتنی دشواریوں کا سامنا نہیں ہوتا. حالانکہ بہت ساری باتیں میں سمجھتی ہوں کہ بچوں کے ساتھ کتنا مشکل ہوتا ہے چھوٹے بچوں کے ساتھ کام کرنا. تو ضلع ہما ہمارے ساتھ ہیں. جی ضلع ہما آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟
جی آ رہی ہے.
اچھا، اور ہمارے بہت ہی پیارے بھائی مہمان ڈاکٹر غلام حسین آصف صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم آصف صاحب. آصف صاحب آپ نے پوری کہانی تو آصف صاحب نہیں سنی نا، لیکن اور جیسا کہ میں جی تھوڑی سی آصف صاحب آپ کی آواز تھوڑی خراب آ رہی ہے، تو آپ کا کوئی اس کے علاوہ نمبر ہے؟ دو نمبر میرے پاس آپ کے ہیں، ایک وہ 300 والا ہے.
میں اسی سے بات کر سکتا ہوں کیونکہ میں اس وقت ہوں اس جگہ پہ جہاں پہ مجھے صرف ہی اویلیبل ہے.
اس وقت تو آپ بہت اچھی، اس وقت آپ کی آواز بہت اچھی آ رہی ہے. آپ میرا خیال ہے پہلے اسپیکر پہ تھے غالباً. اچھا اب ڈاکٹر صاحب ہم پہلے تو اس کہانی پہ بات کرتے ہیں. میری آپ سے بات ہوئی اور آج ہی بات ہوئی ہے، تو ظاہر ہے کہ اتنے جلدی تو مشکل ہے کچھ بھی انتظام کرنا یا کچھ سوچنا. اور میں نے کئی لوگوں کو فون کیا لیکن بدقسمتی سے آپ سمیت کوئی بھی لاہور کا رہنے والا نہیں ہے ان میں سے. تو کچھ نہ کچھ تو ہم ان کے لیے ضرور کریں گے، لیکن میں چاہوں گی کہ آپ کوئی امکانات کیا ہو سکتے ہیں اگر آپ بتائیں.
اچھا یہ میری بہن لاہور میں رہتی ہے؟
جی یہ لاہور میں. آپ ضلع ہما ان سے بات کر سکتی ہیں ڈائریکٹ؟ جی بتائیے.
جی میں لاہور میں رہتی ہوں.
اچھا ضلع ہما بہن، آپ کا کوئی لوکیشن جو ہے نا میں وہ آپ کا پتہ کر لوں گا. مجھے صرف اتنا پتہ چلے کہ آپ لاہور میں ہیں، تو میں کچھ کوشش کروں آپ کے لیے انشاءاللہ. ہم مجھے امید ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ اچھا کر سکیں گے.
تو تھوڑی سی میں نے ان سے پوچھا تھا کہ کیا کام کر سکتی ہیں، تو ڈاکٹر صاحب ایک تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کو کہیں جیسے کوئی کمرہ, یہ کہہ رہی تھی میں ہیلپر بن کے رہ سکتی ہوں, مگر یہ بھی سچ ہے نا کہ پانچ بچوں کے ساتھ لوگ ذرا سا مشکل ہے اس چیز کو کرنا, مطلب کسی کے لیے دینا ہے.
بات درست ہے, لیکن میرے خیال میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس چیز کو سمجھتے ہوئے شاید ہماری ہیلپ کر سکیں گے.
اچھا چلیے ضلع عمر, ڈاکٹر صاحب جو بات کہہ رہے ہیں, میں یہ جو ویسے بیچ میں گھوم گھو آپ کو لگتا ہے نا کہ شاید کچھ نہیں ہو رہا, اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ہو رہا ہے اور یہ سوچ میں گھومے ہیں, اور انہوں نے فوراً اپنے, میں ہمیشہ کہتی ہوں گھوڑے دوڑاتے ہیں یہ اپنے ادھر ادھر, اور ایک عجیب و غریب بات یہ ہے کہ ان کے جاننے والے ہر جگہ موجود ہیں. کہ کس طرح سے ڈاکٹر صاحب, کس طرح سے آپ کی اتنی جان پہچان ہے خاص طور پہ لاہور میں, پنجاب کے مختلف علاقوں میں؟
لاہور میں میں چونکہ میں پڑھا ہوں اور وہاں پہ میں نے 13-14 سال گزارے ہیں, اور میرا سب کے ساتھ اچھا تعلق ہے, اور جن پروفیسر صاحب کے ساتھ میں نے کام کیا تھا, پروفیسر ڈاکٹر واصف قادری صاحب
جی,
وہ بہت ہی اچھے انسان تھے. ان کو اس لحاظ سے جانا جا سکتا ہے کہ وہ چونکہ آئی سرجن تھے, آئی سرجن کے ہونے کے ساتھ ساتھ وہ نہایت ہی اچھے سستوں کے مالک تھے, اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کرے. ان کی وجہ سے ہمیں بھی لوگ بہت سارے وہاں پہ جانتے ہیں, اور جن کو ہم کوئی بات کہیں تو وہ اس لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ یہ اس ڈاکٹر نے پروفیسر واصف قادری کے ساتھ کام کیا ہوا ہے, تو
اچھا.
یہ ایک اچھی بات کرے گا.
تو واصف قادری صاحب اب بھی پریکٹس کرتے ہیں یا پڑھاتے ہیں کیا؟
واصف قادری صاحب اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے.
اچھا.
بہت ہی اچھے آئی سرجن اور پروفیسر تھے, اور ان کے بارے میں ان کی بس جتنی تعریفیں کرتے تھے اتنی کم ہیں.
تو
بہت ہی نیک صفت انسان تھے.
ڈاکٹر صاحب آپ نے کہاں سے پڑھا, لاہور سے میں آپ نے پڑھا میڈیکل اپنا؟
جی میں نے علامہ اقبال میڈیکل کالج سے ایم بی بی ایس کیا, اس کے بعد میں نے سروسز میں کام کیا, وہاں پہ میں نے پوسٹ گریجویٹ میڈیکل انسٹیٹیوٹ سے میں نے پڑھا تھا, پھر میں کالج آف فزیشین سرجن پاکستان سے فیلوشپ کی, پھر میں دہاڑی میں آیا.
اچھا.
تو یہ جو ہم میں مجھے کچھ لوگ جانتے ہیں وہ پروفیسر واصف صاحب کی وجہ سے, اور پھر ہم نے الحمدللہ اچھا کام کیا ہے, تو لوگ اس لحاظ سے ایک اچھی نظر سے دیکھتے ہیں.
میں بتا دوں ڈاکٹر غلام حسین آصف صاحب کے لیے کہ اپنے ملک میں تو یہ خدمت کرتے ہی ہیں, مگر یہ افریقہ کے جو غریب علاقے ہیں کتنی جگہوں پہ جاتے ہیں, وہاں پہ کیمپ لگاتے ہیں, پاکستان میں بھی لگاتے ہیں, لیکن وہاں پہ بھی جا کے یہ جو ایک بہت معمولی سی سرجری ہے جو آنکھوں میں کہتے ہیں نا موتیا اتر آتا ہے, اور کتنے دنیا کے علاقوں میں لوگ صرف اس لیے نابینا ہیں کہ ان کی آنکھوں میں موتیا اتر آیا اور وہ جانتے نہیں تھے کہ اس کا کتنا معمولی علاج ہے, اور جانتے کیا نہیں تھے, ان کی ایکسیس نہیں تھی اس علاج کی طرف. ڈاکٹر صاحب اب تک کتنے آپریشن کیے ہوں گے آپ نے یہ اس طرح کیمپ لگا
کے حساب سے؟ تعداد ہے, ہم بھی ان کو گنا نہیں ہے, لیکن جب بھی جاتے ہیں 1500-1600 کے قریب ہم آپریشن کراتے ہیں, اور یہ کام جو ہے اب سے نہیں 2005 سے جاری ہے.
اچھا.
اور اس وقت تو ہم ایک سومالی لینڈ جگہ ہے وہاں پہ لوگوں کو ٹریننگ بھی دے رہے ہیں, وہاں پہ ہم نے مشینیں بھی پرووائڈ کی ہیں, بہت
کہ وہ خود ہی آپریشن کر سکیں. اچھا اچھا, میں اپنے سننے والوں کو ایک بار پھر یاد دلا دوں کہ آپ ہمیں ٹیلی فون کر سکتے ہیں, ٹول فری نمبر 0800-777-89, اور انڈیا کے جو ہمارے سننے والے ہیں اگر وہ اپنا فون نمبر ہمیں بھیج دیں, کشمیر سے اکثر لوگ ہمیں بھیجتے ہیں, اگر ہمیں مزید بھیجیں گے تو آج ہمارے پاس وقت ہے ہم آپ کو فون کر لیں گے. سبزار تانترے صاحب نے لکھا ہے, انہوں نے خاص طور پہ رحمت علی شاہین کی لکھا ہے کہ میں ان استاد کی محنت اور قابلیت کی تعریف کرتا ہوں, اور میں کشمیر سے ہوں, ہماری طرف سے دل کی گہرائیوں سے نئے سال کی مبارکباد, اللہ کرے یہ سال ساری دنیا کے لوگوں کے لیے باعث رحمت ہو اور دنیا میں امن و امان قائم ہو جائے, خصوصاً کشمیر, فلسطین, افغانستان, عراق اور برما وغیرہ میں. ہم سب آپ کی اس دعا میں آپ کے ساتھ ہیں. میں نے بھی جب پروگرام شروع کیا تھا سبزار صاحب تو یہی دعا مانگی تھی, کیونکہ اگر امن ہو جائے نا تو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بھی ختم ہو جائیں گی. آپ کو بتائیں نا کہ لاپتہ جو لوگوں کا مسئلہ ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بد امنی کی صورتحال ہے کہ لوگ کچھ نہ کچھ شورش شروع ہوتی ہے, پھر سیکیورٹی ایجنسیز کو موقع مل جاتا ہے لوگوں کو اٹھانے کا اور انہیں غائب کر دینے کا, تو یہ بہت ہی افسوسناک سلسلہ ہے جس میں بات یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں اٹھانے کا بھی ایک جسٹیفیکیشن وہ لوگ بتاتے ہیں, تو دعا ہماری یہی ہے کہ ایسا امن ہو کہ کسی کو کوئی موقع نہ ملے کسی کو تکلیف پہنچانے کا. اچھا, میں ضلع ہما سے دوبارہ بات کرنا چاہوں گی. ضلع ہما, آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ کو اب یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ کی ایک ہی بچی ہے, باقی بیٹے ہیں آپ کے, تو آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ کے والدین نے آپ کو جو نہیں پڑھایا تو بڑی غلطی کی؟
میری ایک دو بیٹیاں, ایک 11 ماہ کی ہے, وہ بھی میں بتایا تھا بہت بیمار ہے, میں اس کی دوائی نہیں لے پا رہی. جی, یہ میں بہت اس بات کا میں نے ساری زندگی, اب مجھے بہت فیل ہوا کاش میں پڑھ لیتی, میں کاش پڑھ لیتی, اپنے بچوں کو دیکھ لیتی. جب میرے بچوں کو میں دیکھتی ہوں, میں ان کو پڑھا نہیں سکتی, میں ان کی ڈائری نہیں پڑھ سکتی, مجھے زیادہ فیل ہوتا. میں اس لیے چاہتی ہوں کہ میرے بچے جو ہیں وہ دکے نہ کھائیں. ماشاء اللہ میرے بچے بہت لائک ہے, وہ ذہین کا بڑا بیٹا بہت لائک ہے. وہ کہتے ہیں ماما میں نے پائلٹ بننا ہے, میں نے کمانڈو بننا ہے, اس کو بہت شوق ہے, شروع سے یہی کہتا ہے. ماشاء اللہ فور نہیں ہو جائے گا.
اچھا,
بیٹا کہتا ہے جی میں نے پائلٹ بننا ہے. ایسی یعنی کہ ان کی خواہش ہے, میں چاہتی ہوں پڑھے, ہماری طرح جاہل نہ بنے, نہ باپ کی طرح نہ ماں کی طرح دکے نہ کھائیں, پڑھ جائیں گے تو ان کی زندگیاں سنور جائیں گی ان شاء اللہ. بس بہت فیل کرتی ہوں کہ میں کیوں نہیں پڑھی, میں ان کے لیے پڑھنا کاش پڑھ جاتی.
لیکن آپ کی ہمت پھر بھی قابل تعریف ہے, آپ نے نہ پڑھنے کے باوجود جس چیز پہ اب جمی ہوئی ہیں آپ اپنے بچوں کو پڑھانے پہ. اچھا, آپ غالب مارکیٹ کے نزدیک رہتی ہیں کسی جگہ؟
ہاں جی, حسین
چوک کے پاس میں آتے ہیں. نہیں, میرا مطلب اتنا پتے کی ضرورت نہیں مجھے. نہیں, مجھے اتنے پتے کی ضرورت نہیں, میں صرف ڈاکٹر صاحب سے ایک بات پوچھنا چاہوں گی. ڈاکٹر صاحب, ایک چیز تو میرا خیال ہے فوری طور پہ آپ ان کے لیے کر سکتے ہیں, میرا گلا خراب ہے, معذرت چاہوں گی کہ کوئی ڈاکٹر اگر ان کی بچی بہت بیمار ہے اس کے لیے دکھانے کے لیے کوئی ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب
بھی ان کو اور اچھی میڈیسن بھی پرووائڈ کریں گے انشاءاللہ. یہ ان کو میں چلڈرن ہاسپٹل میں بھیجوں گا, وہاں پہ انشاءاللہ ان کو اچھا ڈاکٹر مل جائے گا, وہ ان کو دیکھے گا بھی اور ان کو امید ہے کہ دوائی بھی پرووائڈ کرے گا.
تو یہ آپ کا نام لے کے جا سکتی ہیں وہاں پہ؟
جی, میں ان کو, مجھے ان کا جو نمبر ہے وہ آپ مجھے پروگرام کے بعد بھجوا دیجیے گا, میں ان کے لیے انتظام کر کے پھر ان کو بھجواؤں گا.
ڈاکٹر صاحب, میں نے سارا نمبر وغیرہ سب بھیجا ہوا ہے آپ کو, آپ دیکھیے گا.
جی ٹھیک ہے, میں وہ دیکھ لیتا ہوں.
اچھا, چونکہ میرا گلا بہت ہی خراب ہو رہا ہے تو چلیے ہم ایک جاتے ہیں ایک جھلک کی طرف. یہ رحمت کی کہانی کی بات ہوئی تھی, وہ ان سے بھی بات ہوگی تو وہ سنتے.
گرب کا ایک سوال حل کرتے ہیں. ہمارے پاس رقم لکھی ہوئی ہے 35 گرب 2. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے 35 کو 2 بار پڑھنا ہے. 35 کو جب ہم 2 بار پڑھیں گے تو اس کا جواب کتنا ہو جائے گا؟ 70. اس کا جواب کتنا ہو جائے گا؟ 70. اب ہم اس کو دوسرے طریقے سے حل کرتے ہیں. اگر ہم 5 کو 2 بار پڑھیں تو کتنا بن جائے گا؟ 5 کو 2 بار پڑھیں تو 1 5 اور 2 5 کتنا بن گیا؟ 10. اب ہم 5 کو 2 بار پڑھیں گے تو یہاں پہ لکھیں گے کیا لکھیں گے؟ 5 کا پہاڑا پڑھ لیتے ہیں 2 تک. 5 1 5 5 2 10. 10 کی ہم لگائیں گے 0 0, کیری کریں گے 1. اب ہم 3 کا پہاڑا پڑھیں گے 2 تک. 3 کا پہاڑا پڑھیں گے 2 تک. 3 1 3 2.
تو یہ پیاری سی آوازیں بچوں کی تھیں اور ان کے استاد ہیں رحمت علی شاہین. رحمت بھی ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ کو یاد دلا دوں کہ ان کی ایک کہانی ہم نے نشر کی تھی. اکثر ہماری ویڈیوز پہ جو ہوتے ہیں بہت سارے لوگ آتے ہیں اور دیکھتے ہیں, لیکن یہ ویڈیو جو تھا ان کا گھر کا بنا, انہوں نے خود ہی بنایا تھا بلیک بورڈ پہ پڑھاتے ہوئے, تو 260,000 لوگوں نے اس کو دیکھا تھا. تو چلیے کیوں نہ ہم پہلے ان کی کہانی سنیں اور پھر ان سے بات کریں.
السلام علیکم, میرا نام رحمت علی شاہین ہے, گاؤں حسنا, तहसील चूनिया जिला कसूर का रहने वाला हूँ। मेरी कहानी कुछ इस तरह से है। मैं पैदाइश के चंद माह बाद हड्डियों की बीमारी में मुबतला हो गया था। ये बीमारी मेरे लिए आहिस्ता आहिस्ता मजदूरी का सबब बन गई और मैं अपनी टांगों पर चलने के काबिल ना रहा। मेरे दोनों बाजू बीमारी से महफूज रहे। जब कोई भी इलाज कारगर साबित ना हुआ तो मेरे वालिदैन ने बिल आखिर मुझे तालीम के जेवर से आरास्ता करने की कोशिश की। उस वक्त तालीम इतनी ज्यादा नहीं थी, इसलिए मेरे वालिदैन भी अनपढ़ होने की वजह से अच्छे डॉक्टरों के पास मुझे ले जा ना सके। जब उन्होंने तालीमी सिलसिला शुरू किया, कुछ सालों बाद मुझे एक साइकिल खरीद कर दे दी ताकि मैं आसानी से नकलो हरकत कर सकूं। उस वक्त मेरी उम्र तकरीबन 7 साल की थी। घर के माली हालात भी इतने अच्छे ना थे, इसके बावजूद भी मेरे वालिदैन ने मेरी तालीम को तरजीह दी। मेरी वालदा मुझे गोद में उठाकर स्कूल छोड़ आती और जब छुट्टी का वक़्त होता तो फिर वो उसी तरह मुझे घर वापस ले आती। स्कूल में मुख्तलिफ इकसाम के बच्चे होते हैं, कभी शरारती तो कभी दोस्ताना रवैया रखने वाले भी, लेकिन मेरे साथ किसी बच्चे ने शरारत नहीं की, हमेशा दोस्ताना रवैया रखा। सादे मोहतरम इतने शफीक थे कि मुझे दूसरे बच्चों से पहले सबक पढ़ा दिया करते थे ताकि मैं रश से मैं बच सकूं और अपना सबक आसानी से याद कर सकूं और मुझे सबक याद करने के लिए ज्यादा वक्त मिल सके।
रहमत, क्या नाम था आपके उस्ताद का? थोड़ा सा उनके बारे में बताइए, उस्ताद का नाम क्या था, कौन थे?
जी, मेरे उस्ताद साहब का नाम है मास्टर आजाद अहमद। वो हमारे मकामी थे, इसलिए मुझे अच्छी तरह जानते थे। इसी तरह मैंने प्राइमरी उसी स्कूल में पास की और बाद में मुझे स्कूल छोड़ना पड़ा क्योंकि हमारे गांव में मिडिल स्कूल नहीं था। दोस्तों की मदद से मुझे बाहर ले जाने की कोशिश की जाती और इसी तरह मैंने 8वीं जमात का इम्तिहान भी पास कर लिया। मेरा तालीमी सिलसिला चलता रहा। मेरी तालीम बढ़ने के साथ साथ तालीमी अखराजात भी बढ़ते गए। सख्त ज़रूरत में भी किसी के सामने दस्ते दराज नहीं किया। मेरे वालिद धोबी का काम करते थे। धोबी का काम इतना ज़्यादा नहीं होता कि पैसों की फरावानी हो, इसलिए जो कुछ आता वो घर के अखराजात पर खर्च हो जाता। माली हालात का मुकाबला करने के लिए जब मैं मैट्रिक में था तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। मैं अपने गांव के सरकारी स्कूल में भी कई साल आर्जी तौर पर तदरीसी प्रयास अंजाम दे चुका हूं। उस वक्त मेरी ऐसे की तैयारी चल रही थी। इस तरह मेरा तालीमी और तदरीसी तजर्बा बढ़ता रहा। जब मैंने बीए पास कर लिया तो मुझे उम्मीद हुई कि अब मुझे कोई सरकारी नौकरी मिल जाएगी। मेरे वालिदैन की दुआओं का सिला मेरी तालीम जारी रही और मुझे जिस स्कूल में भी जाता हौसला अफजाई की जाती। मेरे तलबा व तलबात का रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा। मैं चाहता था कि मुझे कोई सरकारी नौकरी मिल जाए। इन्हीं कोशिशों के दरमियान में मैंने बीएड भी पास कर लिया। 2016 में एजुकेटर्स की खाली असामियां पूर करने के लिए दरख्वास्तें तलब की गईं। मैंने एंट्री टेस्ट NTS पास करके बाज़ाब्ता तौर पर अपनी दरख्वास्त DEO मेल एलिमेंट्री एजुकेशन कसूर को जमा करवाई। जांच पड़ताल से लेकर हतमी फहरिस्तें लगने तक, हत्ता के इंटरव्यू के मौके पर भी उन्होंने मेरी दरख्वास्त हर लिहाज से काबिल कबूल समझी और किसी किस्म का एतराज ना लगाया। आखिरकार 30 जुलाई 2017 को महकमा एजुकेशन कसूर ने मुझे जिला कसूर में तलब किया ताकि मैं अपना तकरारी नामा ले जा सकूं। मैं मुकर्रा वक्त पर वहां हाजिर हुआ। बारी आने पर जब अपना तकरारी नामा लेना चाहा तो DEO मोहम्मद अशरफ साहब ने तकरारी नामा देने से साफ इनकार कर दिया और फरमाया, आप अपनी टांगों पर खड़े नहीं हो सकते, आप बोर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, इसलिए आपको आर्डर नहीं दिए जाएंगे। उन्होंने कहा था कि आप 2 दिन बाद आए तो आपके बारे में सोचेंगे। 2 दिन के बाद जब हम EDO साहब के ऑफिस में गए, उनका नाम था जुल्फिकार अली साहब, उन्होंने एक ना सुनी और दफ्तर से फौरन बाहर निकाल दिया, हालांकि उनको मेरा मौकफ सुनना चाहिए था। इन सारे वाकयात और सूरत हाल को देखें तो मेरे साथ इंतहाई ना इंसाफी और ज्यादती हो रही है। حالانکہ دیے گئے اشتہار اور تعلیمی پالیسی کے مطابق ہر لحاظ سے پورا اترتا ہوں. اس سے پہلے میں نے 5 سال گورنمنٹ پرائمری اسکول حسنا میں ایک فنڈ کے ذریعے درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھا. ایک استاد کی کمی کے باعث مجھے مقامی اسکول میں رکھ لیا گیا تھا. اب 2016 سے مجھے لٹریسی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں عارضی طور پر اس لیے رکھ لیا گیا ہے کہ جب تک آپ کو سرکاری نوکری نہیں مل جاتی آپ اس اسکول کو چلائیں. تو 1 اکتوبر 2016 سے میں نے وہ اسکول اپنے گھر میں چلانا شروع کر دیا. اس کا تقرری نامہ میرے پاس موجود ہے. اگر انہوں نے مجھے فیل کرنا تھا یا ڈسکوالیفائیڈ کرنا تھا تو یہ مجھے انٹرویو کے موقع پر ڈسکوالیفائیڈ کر دیتے اور مجھے افسوس نہ ہوتا. لیکن میں پروفیشنل ڈگری ہولڈر ہوں اس لیے یہ مجھے کوالیفائیڈ کر سکتے ہیں, کیونکہ پروفیشنل ڈگری کا مقصد ہی ایک شعبے میں مہارت رکھنے کا مقصد ہے. کیونکہ اگر یہ ناانصافی کریں گے تو میرے خیال میں یہ اسپیشل ایجوکیشن تعلیم کو ختم کرنے کے مترادف ہوگا.
سمین, یہ کہانی آپ نے سنی, اور کہانیاں تو ایسی بہت سی ہوتی ہیں, لیکن اس کہانی میں خاص بات یہ ہے کہ ویڈیو انہوں نے جب تیار کر کے ہمیں بھیجا تو مجھے, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 2,26,000 سے زیادہ لوگوں نے اس کو دیکھا, اور اتنے ان کے لیے محبت اور ان کی ہمت افزائی کے پیغامات آئے. اس کے بعد ہم نے حکومت پنجاب سے رابطہ کیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ رحمت ہمارے ساتھ ہے, میرے خیال رحمت بتائیں تو زیادہ اچھی بات ہے. رحمت, آواز آ رہی ہے؟
جی, السلام علیکم.
جی, وعلیکم السلام رحمت, رحمت علی شاہین. تو یہ بتائیے اب آپ مجھے کہ اس کے بعد کیا ہوا, جب یہ پھر آپ جب پروگرام میں آئے تو کیا ہوا؟
جی, پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے دوبارہ موقع دیا کہ میں کچھ بات کر سکوں.
بالکل جی, آپ
تو
ڈیزرو کرتے ہیں.
پرانی یادیں بھی تازہ کر دی ہیں.
جی,
لیکن پہلے جو میرے ساتھ ناانصافی ہوئی تھی مجھے بہت اچھے طریقے سے انصاف ملا ہے. تو مجھے آپ کی کہانی نشر کرنے کے بعد چند دن بعد آرڈر مل گئے تھے.
جی, ہم نے
اس وقت ہمارا بیسک اسکیل 9 تھا, تو 1 جنوری کو ہمارا بیسک اسکیل 14 ہو گیا تھا. جی,
اچھا, واہ. اب کتنا تنخواہ میں کتنا فرق ہوتا ہے ان دونوں اسکیلز میں؟
جی, اس میں جو ہوتا ہے تقریباً 9th scale کی جو بیسک تنخواہ ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے. ٹوٹل تنخواہ تھی اس میں 22,000.
اچھا,
جو 14th scale چل رہا ہے اس کی ٹوٹل تنخواہ ہے تقریباً 32,000.
چلیے, یہ تو بہت خوشی کی بات ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے اور اچھی خبر سنائی. تو میں بیچ میں بتا دوں کہ ہم نے جو سینیٹر ہیں وہاں پہ ترجمان حکومت پنجاب کے, بہت ہی وہ اس معاملے میں میری کہانی کے ساتھ کئی انہوں نے معاملوں میں تعاون کیا اور ہمیشہ انصاف دلوانے میں, تو اس کی بہت ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور جیسا کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ منتخب نمائندے انفرادی سطح پر بھی کام کر سکتے ہیں. میں معذرت خواہ ہوں, میری آواز بہت خراب ہے اس وقت, اور میں چاہتی ہوں کہ اپنی کھانسوں تھوڑا, تو اس میں آپ کو ایک گانا سنواتی ہوں, کلام فیض صاحب کا, اور یہ ہے خاص طور پہ ہمارے رحمت علی شاہین کے لیے.
ایک عمر ہے اپنی ہر سال. جب تک اس خون میں حرارت ہے جب تک اس خون میں حرارت ہے جب تک یہ ہاتھ سلامت ہے جب تک یہ ہاتھ سلامت ہے جب تک یہ ہاتھ سلامت
مجھے کبھی کبھی سننے والے کہتے ہیں کہ آپ بہانہ ڈھونڈتی ہیں کہ فیض صاحب کا گلا میں سنانے کا. بالکل صحیح بات ہے. میرے پسندیدہ شاعر, اور جب بھی ہم دکھی انسانوں کی بات کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ ہر موقع کے لیے انہوں نے کچھ نہ کچھ ضرور کہا ہے. تو ہمارے ساتھ دو کالرز ہیں, ہم عبداللہ اشاری تھے, محبوب علی صاحب ہڑپا سے تھے, یہ لوگ جا چکے ہیں, محمد اویس فاروقی. جی فاروقی صاحب, فاروقی صاحب انتظار بہت دیر سے کر رہے تھے. بچے کی آواز آ رہی ہے مگر فاروقی صاحب کی آواز ہمیں نہیں آ رہی. محمد فاروقی صاحب جو ہیں, اویس فاروقی صاحب, کشمیر سے پاکستان کے زیر انتظام.
جی السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام. کہاں سے کشمیر میں کس جگہ سے فون کر رہے ہیں؟
بھائی میں وادی نیلم سے بات کر رہا ہوں.
اچھا,
میری آپ سے ایک مرتبہ پہلے بھی بات ہوئی ہے.
اچھا جی.
ہاں تو ہم تین بہن بھائی معذور ہیں, مدینہ ہیں. میں آپ سے یہ معلومات کرنا چاہتا کہ آپ اتنے پروگرام چل رہے ہیں سب تواز سے لوگوں کو بڑا فائدہ ہو رہا ہے, کشمیر والوں کے لیے بھی کچھ آپ کا ہے کوئی پروگرام آج؟
یعنی ڈاکٹر صاحب سے پوچھے. ہاں بالکل ڈاکٹر صاحب, آپ بتائیے کہ کشمیر کے, کیونکہ تین ان کے نابینا ہیں.
میں عرض کر دوں, میری آواز آ رہی ہے؟
جی جی بالکل آ رہی ہے.
جی جی آ رہی ہے.
میں عرض کر دوں کہ ہمارا جہاں پہ بھی ضرورت ہوتی ہے ہمارا گروپ وہاں پہ پہنچ رہا ہے, اور انشاءاللہ جلد ہی اگر ہمیں انوائٹ کریں گے وہاں پہ, میں اپنے گروپ کو وہاں پہنچ بھیجوں گا, تو وہ وہاں پہ کیمپ لگا سکتے ہیں اور ہم دیکھ بھی سکتے ہیں ان کو.
تو یہ تو آپ سمجھے کہ آپ کو بہت ہی دل سے دعوت دے رہے ہیں, کیونکہ کچھ ان تک وادی نیلم تک شاید پہنچتے نہیں ہوں گے ایسے. تو کہاں پہ ہیں وادی نیلم میں آپ اویس صاحب؟ اچھا اویس صاحب چلے گئے ہیں بند کر کے, لیکن وہ لائن پہ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب پھر آپ جا سکیں گے وہاں پر؟
جی جی, ہمارا وادی نیلم میں میرے خیال میں ہمارا ایک آدھ کیمپ لگ چکا ہے. مزید ہم میں اپنے گروپ کو کہہ دوں گا کہ ایک دفعہ وہاں پہ ہم مزید کیمپ کر لیں تو وہاں پہ جوائن کر سکتے ہیں, دکھا بھی سکتے ہیں, اور انشاءاللہ ہم ان کی ہیلپ بھی کریں گے.
تو یہ ایک گھر میں تین ہونے کی وجہ تو موروثی معلوم ہوتی ہے نا, اگر تین لوگ نابینا ہیں تو اس کی وجہ اور کیا ہو سکتی ہے؟
بالکل, مجھے بھی ایسے ہی لگ رہا ہے کہ ان کے کچھ شاید جینیٹیکلی کچھ ایسا ہو. تو اگر یہ ایسا ہے جیسے یہ انہوں نے بتایا, مجھے لگتا ہے کہ ان کو رات کو انتراتے کی تکلیف ہوگی, بعد میں ان کو دن میں بھی تھوڑا کم ہو گیا ہوگا. تو اس چیز کے بارے میں آپ نے ایک دفعہ پہلے بھی ہم اس پہ بات کر چکے ہیں کہ بایونے کائی بنی ہے, لیکن وہ ابھی ٹریٹمنٹ خاصا مہنگا ہے, ہم ابھی اس کو اس طرح نہیں کر سکتے. ہاں البتہ کچھ دوائیاں ہیں ان سے ہم اس کو, اس کی جو پروگریشن ہے اس کو تھوڑا سلو کر سکتے ہیں, وہ اس کے سلسلے میں ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں.
تو پتہ نہیں اسفر صاحب کے پاس اگر فاروقی صاحب کا نمبر ہے تو وہ ان کو دوبارہ ملا سکتے ہیں, لیکن فاروقی صاحب آپ فون کر لیں. چکوال سے افضل صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جی افضل صاحب, افضل صاحب چکوال سے ہمارے ساتھ.
السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام افضل صاحب.
السلام,
آپ زیادہ سے زیادہ بولیے, مجھے مت بولنے دیں.
آپ کو ڈاکٹر صاحب کو اور آپ کی پوری ٹیم کو بہت بہت پیار اور السلام علیکم.
اسی پیار سے ہم سب کی طرف سے وعلیکم السلام, نئے سال کی مبارکباد.
اللہ تعالیٰ سب پوری انسانیت کے لیے نیا سال اپنی حفظ و امان اور رحمتوں کا ذریعہ بنائے گی. اور میں صرف ایک تو آپ کو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میں کبھی کبھی یہ ٹول فری نمبر پہ کرتا ہوں, اور ہمارے پی ٹی سی ایل دوسرے مہینے دو ماہ سے بل آ رہا ہے اس میں.
اچھا,
ایک بات,
جبکہ آپ نے پی ٹی سی ایل سے کیا یا آپ نے موبائل سے کیا فون؟
محترمہ میں پی ٹی سی ایل سے ابھی بھی کر رہا ہوں.
تو آپ ایک تکلیف کر سکتے ہیں, آپ کیا اس کی ایک کاپی کر کے, آپ فیس بک پر ہیں کیا موجود؟
جی فیس بک تو میرے پاس نہیں ہے, میرے پاس تو پی ٹی سی ایل ہی ہے اور یو فون کا موبائل ہے.
جی تو آپ کا اپنا موبائل نمبر جو ہے نا اسور صاحب کو دیجیے, میں آپ کو موبائل پہ کال کر پوچھ لوں گی, اپنا میں آپ کو نمبر بھیجوں گی, اس پہ آپ مجھے اس کی کاپی بھیج دیجیے گا, فوٹو کاپی اپنے بل کی. یہ ایک عجیب و غریب بات ہے.
میں ضرور بھیجوں گا جی.
اچھا
اور اسور صاحب سے میں نے ایک رجسٹر کمپلینٹ بھی آپ کو وی او اے پر بھیجی ہے, 1553 نمبر ہے میرے خیال میں آپ کا اپنا پوسٹ اسلام آباد کا, اس پہ تو وہ شاید دیر سے پہنچے گی. آپ اصغر صاحب کو پلیز بتائیں. اور دوسری گزارش یہ ہے کہ میں اصغر صاحب کو اپنا پتہ لکھا دیتا ہوں, اگر ایک آپ کا مجھے کیلنڈر بھیجوا دیں تو آپ کی بڑی مہربانی. اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی کاوشوں سے ڈاکٹر صاحب کی طرح ہمدرد اور مخلص اور نیک انسان پوری انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے ملتے رہیں گے.
بہت شکریہ. اور آپ کو اتنی تکلیف ہوئی, اتنے سارے بل آپ نے پے کیے, تو ہم یہ کریں گے ایک ہی جگہ آپ کو میں چار کیلنڈر بھیجوں گی, آپ اپنے دوستوں کو بھی دے دیجیے گا وہ کیلنڈر, لیکن اپنا پتہ جو پوسٹل ایڈریس ہے آپ کا اور اپنا ٹیلی فون نمبر دونوں آپ اسور صاحب, ان کا نام ہے اسور امام, ان کو لکھوا دیجیے. ٹھیک ہے. اور اب ہمارے ساتھ
لکھوا دیتا ہوں.
جی اویس فاروقی صاحب دوبارہ ہمارے ساتھ ہیں. جی اویس صاحب السلام علیکم دوبارہ سے. اویس صاحب جی اویس صاحب, کیا ڈاکٹر صاحب پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا تکلیف کیا آپ کے خاندان میں, آنکھوں کی کیا بیماری ہے؟
اصغر صاحب
جی بولیے.
ہیلو
جی آپ بولیں نا, آپ بولیے. اصغر صاحب کو آپ نے کیا کرنا, آپ اویس فاروقی ہیں نا؟
میں افضل بول رہا ہوں جی.
اچھا تو افضل صاحب سے تو بات ہو گئی آپ کیا ابھی نا, تو آپ افضل صاحب
بات ہو گئی ہے میں,
ہاں میرا خیال ہے انہوں نے آپ کو غلطی سے آپ کی جگہ وہ کسی اور سے باتوں میں لگ گئے, تو آپ کو دوبارہ میں ان سے کہتی ہوں کہ وہ لائن پر آپ کو لیں, کیونکہ افضل صاحب اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ ہیں. اسور صاحب اگر آپ ان کو لائن پر لے لیجیے. جی اچھا اویس فاروقی صاحب اب آپ بولیے.
جی میں بول رہا ہوں.
جی اب بتائیے آپ کی کیا تکلیف, کیا آپ لوگوں کی آنکھوں میں کیا بیماری ہے؟
باجی ہم تین بہن بھائی پیدائشی معذور ہیں.
اچھا نہیں مگر کیا معذوری کیا ہے یہی تو وضاحت سے بتائیے نا, ڈاکٹر صاحب پوچھنا چاہ رہے ہیں یہ کیا تکلیف ہے آپ کی.
روشنی نہیں ہے, آنکھوں سے معذور ہیں, آنکھوں سے.
اچھا
آنکھوں سے معذور ہیں.
ڈاکٹر صاحب آپ کیا پوچھ رہے تھے, اب آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں.
کیا ایسا ہے کہ آپ کو پہلے رات کو نظر نہیں آتا تھا, پھر دن میں نظر آنا کم ہوا, یا پیدائشی طور پہ ہے ہی ایسے کہ آپ کو نظر ہی نہیں آتا؟
نہیں نہیں سر بالکل پیدائشی طور پہ ہمیں نظر ہی نہیں آتا بالکل کچھ بھی.
اس کو مطلب ان کو دیکھنا پڑے گا تو پھر پتا چلے گا کہ اصل میں کیا ہے.
تو کہاں پر ہے وادی نیلم میں, کس جگہ ہے آپ لوگ؟
سر وادی نیلم میں اسلام پورہ میں ہم, تو ہم بڑی مشکل سے زندگی گزار رہے ہیں. میری جو ہمشیرہ ہے وہ 40 سال کی ہے.
اچھا
اس کی روشنی بھی نہیں ہے.
اچھا
تو میں تقریباً 32-33 سال کا ہو گیا ہوں, لیکن میرے اوپر پھر بھی اللہ کا کرم ہوا ہے, میں نے قرآن مجید کی تعلیم حفظ کی ہوئی ہے زبانی
جی,
بغیر دیکھنے کے
جی.
تو میرا ایک چھوٹا بھائی ہے وہ 22 سال گئے, ہم تین بہن بھائی معذور ہیں. والد صاحب جو ہیں نا وہ مٹھائی کی دکان کرتے تھے, اب وہ بوڑھے ہو گئے ہیں, وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہے. تو ہم جو ہے نا تین بہن بھائی ہیں, بڑی مشکل سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں.
تو چھوٹے بھائی کیا کرتے ہیں آپ کے؟
مرتبہ
چھوٹے بھائی,
چھوٹا بھائی تو وہ تو تھوڑا ٹانگوں میں سے بھی موزور ہے, وہ گھر میں ہی ہے, وہ کچھ بھی نہیں کرتا. میرے اوپر اللہ کا کرم ہوا ہے, مجھے مدرسے میں انہوں نے چھوڑا تھا لیکن میں نے قرآن مجید حفظ کر رکھا ہے.
اچھا آپ کا اللہ کا کرم اور آپ کی ہمت دونوں قابل داد ہیں, کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ میں اگر یہ ہمت نہ ہوتی تو آپ اس مقام پر نہیں پہنچتے. اچھا میں ایک پیغام پڑھنا چاہوں گی. ڈاکٹر صاحب آپ ان سے مزید کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ انہوں نے بتایا اسلام پورا. اور
نہیں میرا خیال ہے کہ جب ہم کیمپ اناؤنس کرتے ہیں تو وہاں پہ سارے لوگوں کو مسجدوں میں بھی اعلان ہو جاتا ہے, بعض تک پوسٹر بہت زیادہ لگ جاتے ہیں, تو جب بھی آئیں گے تو ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہماری ٹیم وہاں پہ پہنچ گئی ہے.
तो हम ये करते हैं कि वैसा आप जल्दी से अपना नंबर मुझे बताएं, आप अपने फ़ोन से कर रहे हैं, असफर साहब को लिखवाएं, और मैं अपने सुनने वालों से कहूँगी, अभी एक शिकायत की है चकवाल से अफजल साहब ने कि उन्हें PTCL की जो टोल फ्री नंबर है उस पर बिल मौसूल हो रहे हैं। तो ये बड़ी तशवीशनाक बात है क्योंकि हमारे बहुत सारे सुनने वाले हमें करते हैं फ़ोन, तो आप हमें उनकी कॉपी भेजिए ताकि हम इस सिलसिले में मज़ीद आगे जा सकें। अच्छा, तो अब डॉक्टर साहब इनसे कुछ मज़ीद आप बात करना चाहेंगे ज़िले हुमा से, या मैं इनको जाने दूँ? जिले हम आप सुन रही है बात?
जी, जिले हम से मेरी दरख्वास्त होगी कि वो पॉसिबल अगर हो ना तो रिकंसाइल की तरफ जाएं, तो बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं, लेकिन जो काम हम करना चाहेंगे, जो हम हमारी साथ होगी, हम कोशिश करेंगे कि इनको बेहतर से बेहतर फैसिलिटी मुहैया कर सकें।
जी, तो ज़िले हुमा आपको कल तक इंशाल्लाह एक नंबर पे डॉक्टर साहब कॉल करके, मैंने आपका फ़ोन नंबर इनको दे दिया है और आपका एड्रेस भी, तो ये आपको कोई आपके घर के नज़दीक डॉक्टर बता देंगे। सबसे पहले तो आप बच्ची को चिल्ड्रंस हॉस्पिटल ले जाइए, ठीक है, और उसके बाद जो है आगे देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो थोड़ा सा आप सब्र से इंतज़ार करें, आप फिक्र ना करें, अगर मेरी कहानी का प्रोग्राम बंद हो भी गया तब भी मैं आपको हर सूरत कॉन्टेक्ट में रहूँगी और आपका ये मसला हल करने की कोशिश करूँगी। अच्छा, मैं एक पैगाम पढ़ना चाहती हूँ। एम बाबर मुगल ने एबटाबाद से लिखा है, ये उन्होंने पहली कहानी ज़िले हुमा की कहानी पे लिखा है कि आज की कहानी कोई ख़ास नहीं है, ऐसी हज़ारों कहानियाँ हैं और उनकी वजह अदम बर्दाश्त है। तो ज़िले हुमा क्या आप समझती हैं ऐसा कि इसमें अदम बर्दाश्त शामिल थी किसी वजह, ये जो आपके साथ मसला पेश आया, मैं चाहती हूँ आप जवाब दें इसका। ज़िले हुमा ये सादे किसी लाइन पे मौजूद हैं लेकिन शायद जी।
हाँ जी, हेलो।
जी जी, हाँ बोलिए।
इसका क्या मतलब?
मतलब अब मैं तो इसका मतलब नहीं समझी, क्योंकि अदम बर्दाश्त जो है वो तो आपके ससुराल की अदम बर्दाश्त थी, शोहर की थी, हो सकता है कि इनका ख्याल ये हो कि मियां बीवी में अगर बर्दाश्त मौजूद हो तो ये मसला हल हो सकता है। तो क्या ऐसा है कि कहीं बर्दाश्त की कमी आपको नजर आती है अपने केस में? मैं आपसे ही पूछूंगी।
मैंने तो यकीन करें कि हर तरह से बर्दाश्त भी किया, सहा भी उनके, सिर्फ इसलिए कि बच्चों की वजह से उनकी मारें, उनकी गालियां और हर चीज बर्दाश्त की, सब्र किया। यकीन करें कि सबसे जब मेरी बड़ी बेटी पैदा होने वाली थी, मैंने भूखी रह रह के गुजारे की, मुझे अटैक हो गया था, मैं 3 दिन कोमे में चली गई थी, ठीक है, बहुत बिछाड़ भी हो गई थी और कोमे में चली गई थी। अल्लाह ताला ने मुझे दोबारा जिंदगी दी, इसलिए दी, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चे तो बिल्कुल सड़कों पर आ देंगे, क्योंकि कोई इस काबिल नहीं था कि मेरे बच्चों को संभाल ले। मैंने हर तरह से उनका साथ दिया, अपनी हर चीज उनको दी, सिर्फ इसलिए कि वो अच्छा कमाएं और बच्चों को पालें और पढ़ाएं। हमारी कोशिश ये थी कि बच्चे पढ़े, और वो क्या करते थे, सीखे ही नहीं देते थे, किराया ही नहीं देते थे, घर का किराया नहीं, वो 2-3 महीने किराया नहीं दिया, फीसें नहीं दी, कारोबार करते थे लेकिन हर साल यही सुना देते थे 6 महीने के बाद कि मेरा कर्जा चढ़ गया जी, 3 लाख चढ़ गया, 4 लाख चढ़ गया, समझ नहीं आती थी क्या करते हैं क्या नहीं करते।
अच्छा, मैं समझ सकती हूँ, मतलब बिल्कुल। और
जी सरी,
और फिर आपके जितने भी घर माँ बाप की तरफ से,
मैंने बर्दाश्त इसलिए भी किया कि यार ये मसलों बच्चे ये ना रुले, इनका मुस्तकबिल ना बर्बाद हो, मैं फीसों के लिए परेशान ना हूँ।
नहीं, बिल्कुल सही आपने फरमाया, और मैं अब आपको जाने देती हूँ और आपकी कहानी मेरे जहन में रहेगी, आपकी कहानी, मेरा ख्याल है कि 2 मिनट बस अब इस पे ख़त्म कर रहे हैं आपकी कहानी को, अभी हमारे पास एक कहानी और है। तो बहुत शुक्रिया, और आपसे मैं कॉन्टेक्ट करूँगी। अच्छा, शौकी तौसीफ शौकी ने और बहुत सारे लोगों ने रहमत की कहानी पे अपने तबसरे किए हैं और उनकी हिम्मत को सलाम किया, मैं पहुंचा रही हूँ। एक कहानी और है हमारे पास फायजा तंजील की, वो कहानी सुनते हैं और आखिर में फिर डॉक्टर साहब से कुछ बात होगी।
मेरा नाम फायजा तंजील है, मेरा ताल्लुक कराची से है, हम 5 बहन भाई थे। अब्बू एक टैक्सी ड्राइवर थे, ज्यादा अमीर ना थे, बहुत अच्छी जिंदगी गुजर रही थी। जब मैं 8वीं क्लास में थी, एक दिन अब्बू से सुना यासिन भाई की शादी हो रही है। वो अब्बू के जानने वाले थे और पंजाब में रहते थे। अब्बू ने कहा हम लोग शादी में जा रहे हैं और हम लोग पंजाब आ गए। शादी भी गुजर गई थी, हमने तुरंत मोहम्मद सना में किराए का मकान ले लिया, जहाँ मेरा दिल नहीं लगता था, अपना स्कूल बहुत याद आता था, मैं आगे पढ़ना चाहती थी। फिर अचानक पता चला कि मेरी शादी दीन मोहम्मद से हो रही है, शादी सादगी से हुई। کچھ دن گزرے تو زندگی گزارنی بہت مشکل لگنے لگی. میں بہت امیر نہ صحیح لیکن کافی بہتر خاندان سے تھی. بستی کے بیچ میں ایک کمرہ تھا, بجلی گیس پانی کچھ بھی نہیں تھا, اور حد تو یہ تھی کہ لیٹرین تک نہیں تھی. نہانے کے لیے ہینڈ پمپ پہ جانا پڑتا تھا اور وہاں سے پھر گیلے کپڑے پہن کے واپس آنا تھا. ایک میل دو میل تک ہینڈ پمپ واپس تھا. سر کی کوئی زمین بھی نہیں تھی. گھر میں روٹی دو ٹائم پکتی اور سالن ایک ٹائم. ہماری ساتھ سالن خود پکاتے تھے. ان لوگوں کی زیادہ ننال دیں. میں نے بہت ہمت سے حالات کا مقابلہ کیا. بنیادی سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے بہت پریشانی تھی. سلائی کڑھائی سیکھی اور دن رات محنت کی. جانور پالے, جانوروں کی ہر طرح سے خدمت کی. سسرال والے انپڑھ تھے, کبھی جانوروں کا چارہ چوری کر لیتے, کچھ کہو تو جھگڑا کرتے. ایک دفعہ جیٹ نے مجھے مارا بھی. میں نے اپنے شوہر سے شکایت کی تو انہوں نے کہا کہ میں کیا کروں, اپنے میرے ماں باپ زندہ بیٹھے ہیں, میں اپنے ماں باپ سے لڑوں کیا کہیں گے, بیوی کے لیے ماں باپ سے لڑنا ہے. میں نے صبر کیا اور اپنا مقدمہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیا. میرے شوہر کے دوست کہتے تھے کہ یہ کہاں یہاں رہے گی, یہ تمہیں چھوڑ کر چلی جائے گی, لیکن میں نے سب کچھ برداشت کیا اور ہمت سے کام لیا. ٹیوشن سینٹر کھولا اور سلائی سینٹر, یہاں سب لڑکیاں سلائی سیکھتی ہیں اور میں پڑھاتی بھی ہوں. میرے چار بچے ہیں, تین بیٹیاں اور ایک بیٹا. میری بیٹیاں اسکول جاتی ہیں اور مدرسہ بھی. مجھے بہت شوق ہے کہ میرے بچے پڑھ جائیں. میرے بچوں کو دیکھ کر بستی کے اور بھی لوگوں کو بچوں کو پڑھانے کا شوق پیدا ہو. ہماری بستی کے تقریباً تمام بچے اسکول جاتے ہیں. میں چاہتی ہوں کہ یہاں تعلیم عام ہو جائے. میں اردو بی او اے کی نشریات ڈیلی سنتی ہوں. میرے شوہر اردو بی او اے کی دیوان ہے. اردو بی او اے ہی ہمارا دنیا سے جڑے رہنے کا واحد ذریعہ ہے. میں چاہتی ہوں کہ میرے بچے قرآن پاک کے حافظ بنے اور پڑھ لکھ کر ملک و قوم کی خدمت کریں. ہماری دعا ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ اسی طرح ہمیں دنیا سے جوڑے رکھیں.
بہت شکریہ فائزہ ہمارا پروگرام سننے کا. اچھا ڈاکٹر صاحب, فائزہ کی کہانی جو ہے یہ بالکل ابتدا میں جب ہم نے پروگرام شروع کیا تھا تو پہلی چند کہانیوں میں سے ایک ہے. تو اچھا آخر میں آپ سے کہوں گی کہ آپ اتنے دن سے ہمارے پروگرام میں آتے ہیں, شرکت کرتے ہیں, کہانیاں سنتے ہیں, کچھ آپ بھی تبصرہ کیجیے اپنا. ڈاکٹر غلام حسین آصف صاحب, میرا خیال ہے کہ شاید ڈاکٹر جی بالکل آ رہی ہے آواز آپ کی.
اچھا میں نے کہا کہ جو پہلی کہانی ہے کہ بہن لاہور سے ہیں, میرے خیال میں وہ آپ کی جو بات ہے عدم برداشت کی, وہ شاید وہ آپ کی بات درست زیادہ ہے. اور اب یہ جو آخری کہانی میں ہم نے دیکھا, یہ بھی بہت دیکھیے برداشت والی ہے خاتون, اور انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اپنے آپ اپنی ذاتی سنبھالے رکھا ہے. تو اگر اسی طرح تھوڑی سی برداشت جو میری بہن لاہور سے انہوں نے کی ہوتی نا, تو ان کا گھر بھی اسی طرح ہی چل رہا ہوتا اور اچھا ہوتا.
میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہوتا یہ ہے کہ ایک تو شوہر کام نہ کرے, ساری چیزیں بھیج دے بیوی کی اور پھر مار پیٹ کرے, تو پھر کسی بھی عورت کے لیے, میں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں ان حالات کا علم ہی. اچھا میں یہ پہلے اب مجھے بتائیے آپ بات کہ آپ کو منی بیگم کیسی لگتی ہیں, گلوکارہ جو ہیں بہت پسند ہے آپ کو. دیکھیے میں پکا, اچھا تو ابھی پکا وعدہ تو نہیں ہے لیکن شاید اب سے 15 منٹ بعد فیس بک لائیو کریں ہم منی بیگم کے ساتھ, یعنی میں کروں گی منی بیگم کے ساتھ. ان کے فون میں کچھ گڑبڑ ہے اس لیے مجھے شک ہے, وعدہ ہے ان کا. وہ ابھی پاکستان میں کئی کانسرٹ کر رہی ہیں اور ہم ان سے ان کی نصف صدی پر جو زندگی ہے مشتمل اس کے قصے بھی سنیں گے اور ان سے بات بھی کریں گے. تمام سننے والے فیس بک پر دیکھتے رہیں, اگر آج نہیں اعلان ہم ابھی کر دیں گے اگر ہماری منی بیگم سے بات ہو جاتی ہے فون اگر ٹھیک ہے ان کا. تو ان شاء اللہ
میں ایک بات کہنا چاہوں گا, سوری میں نے انٹرپٹ کیا ہے, لیکن وہ بات بہت بہت اچھی بات ہے. وہ یہ ہے کہ اگر میاں بیوی شادی کرتے ہیں اور
ڈاکٹر صاحب سوری معاف کیجیے گا ڈاکٹر صاحب, یہ بالکل ہمارا پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے تو میں اس لیے معذرت چاہوں گی آپ کو آئندہ پروگرام میں انشاءاللہ. تو سامعین اجازت دیجیے ڈاکٹر غلام آصف صاحب کو, شہناز عزیز کو اور ہماری پروڈیوسر سعدی اسد کو. آئندہ ہفتے پھر ملاقات ہوگی اور منی بیگم کے لیے اعلان کے انتظار کیجیے فیس بک پر.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں,
پڑھیے دیکھیے سنیے, سیو کیجیے فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں, وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
پروگرام آپ کی صحت اور بحث چلانے حاضر. ذیابیطس کے بارے میں ایک نئی رپورٹ میں انتباہ جاری کیا گیا ہے کہ مستقبل میں عالمی سطح پر انسولین کی کمی ہو سکتی ہے, کیونکہ ایسے لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے جو ذیابیطس 2 سے متاثر ہو رہے ہیں اور انہیں صحت مند اور زندہ رہنے کے لیے ہارمون کی ضرورت ہے. فیتھ لیپڈس کی رپورٹ میں تفصیلات بیان کرتے ہیں. ہارون عبداللہ دنیا میں 4 کروڑ سے زائد ان بالغ افراد میں شامل ہیں جنہیں ذیابیطس 2 کا عارضہ لاحق ہے. ہارون عبداللہ کہہ رہے ہیں کہ جب میرے بارے میں ذیابیطس کی تشخیص ہوئی تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میری زندگی ہی ختم ہو رہی ہو. عبداللہ افریقہ کی سب سے بڑی کچی بستی کبیرا میں رہتے ہیں. 2006 میں جب ان کی بیماری کی تشخیص ہوئی تو ان کی ملازمت بھی ختم ہو گئی, اور اس خوراک کا تو ذکر ہی کیا جس کی تاکید ڈاکٹر نے انہیں کی تھی. ان کے پاس تو انسولین خریدنے کے لیے بھی رقم نہ تھی. ہارون عبداللہ کہہ رہے ہیں کہ آج کل دنیا میں میری کوئی قدر و قیمت ہی نہیں رہی. اس کچی بستی کے بیرا میں رہنے والوں میں سے کوئی بھی دعائیں خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتا. حکومت نے صحت کے لیے ایک مرکز کھولا ہے جہاں ذیابیطس کی ادویات کی قیمتوں میں کمی کی گئی ہے, لیکن یہاں آنے والے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. ذیابیطس 2 سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد میں اضافے کی بڑی وجوہات میں موٹاپے اور انداز زندگی کا بڑا دخل ہے. کبیرا ساؤتھ ہیلتھ سینٹر کی آئرین آوکو بتاتی ہیں کہ یہ ہمارا رجحان ہو گیا ہے کہ ہم غیر فعال رہنے لگے ہیں, ورزش نہیں کرتے, اپنی خوراک کا خیال بھی نہیں کرتے. میرا خیال ہے کہ یہاں کبیرا کمیونٹی میں سب سے خراب بات خوراک کا ناقص ہونا ہے, اور یہی ذیابیطس کا شکار ہونے کی بڑی وجہ بھی ہے. توقع کی جاتی ہے کہ 2030 تک دنیا میں ذیابیطس 2 کا شکار ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 5,11,00,000 ہو جائے گی. لانسٹ میڈیکل جرنل کے ایک نئے جائزے میں یہ اعداد و شمار دیے گئے ہیں, اور اس جائزے کے کلیدی مصنف ڈاکٹر سنجے باسو کا کہنا ہے کہ نیم سہارا ملکوں میں رہنے والوں کے لیے انسولین کا حصول بہت دشوار ہو جائے گا.
Certainly in Asia and sub-Saharan Africa we're finding the biggest shortages as you might expect. What's perverse is that even though you would expect less people with type 2 diabetes because those food environments are changing and the overall
Stanford University میں اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر سنجے باسو کہتے ہیں کہ یقیناً ایشیا اور نیم سہارا افریقہ میں یہ قلت انتہائی زیادہ ہو جائے گی, اور اس بات کی توقع بھی کی جا رہی ہے. قابل افسوس بات تو یہ ہے کہ دنیا بھر میں خوراک اور انداز زندگی میں تبدیلی کی وجہ سے اگرچہ ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ ذیابیطس 2 میں مبتلا ہونے والے افراد کی تعداد میں کمی ہوگی, لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایشیا اور افریقہ دونوں جگہوں پر ذیابیطس 2 کا شکار ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے, اور انسولین کی سطح بھی کم ہوتی جا رہی ہے, جس کے نتیجے میں ایک افسوسناک صورتحال سامنے آ سکتی ہے. اس وقت ادویات تیار کرنے والی 3 کمپنیاں دنیا میں مستعمل انسولین کی 96% ضرورت کو پورا کرتی ہیں, اور ابھی یہ معلوم نہیں کہ آیا وہ مستقبل میں بڑھتی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اپنی پیداوار میں اضافہ کریں گی یا نہیں. ڈاکٹر باسو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ بھی ممکن ہے جو پیش گوئی وہ کر رہے ہیں حقیقت میں عملی شکل اختیار نہ بھی کرے, اگرچہ اس جائزے کی بنیاد ذیابیطس 2 کا شکار دنیا بھر میں تمام افراد کے تقریباً 60% حصے پر محیط ہے, لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ بہتر خوراک اور ورزش کی مدد سے صورتحال کو بدلا جا سکے اور انسولین کی ضرورت اس حد تک نہ رہے جس کی توقع کی جا رہی ہے. بیجے جلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں. پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے. دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.